حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر في السماء بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والا سلسلہ مجالس کی آج چھٹی مجلس آپ کی خدمت میں عنوان عرض کیا کہ ان تمام مجالس میں کوشش کر رہے ہیں کہ کربلا کو عقل کے ساتھ سمجھا جا سکے. عقل کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عقل اس وجود کو کہتے ہیں، اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو حسن اور خوب کے درمیان فرق کر کے حسن کے انتخاب میں رہنمائی کر سکے. جہاں پر دو متضاد چیزیں ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کا سہارا لیا کہ پروردگار نے اس میں انسان کی حواس سے متعلق بہت سارے امور کو ذکر کیا، خداوند عالم نے اس میں لیل کو ذکر کیا، نہار کو ذکر کیا، کشتی کو ذکر کیا، سمندر کو ذکر کیا، موت کو ذکر کیا، حیات کو ذکر کیا، آسمانوں کو ذکر کیا، زمین کو ذکر کیا، خداوند عالم نے بہت ساری متضاد چیزوں کا ذکر کیا تاکہ انسان کو متوجہ کر سکے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کائنات میں دیکھنی ہیں تو متضاد چیزوں کے ذریعے سے دیکھنا شروع کرو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، چاہوں گا صرف 4 سے 5 منٹ کے اندر اس کل کی گفتگو کا خلاصہ بیان کر کے آج کے ساتھ ہم اس کو ربط دے سکیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پر آپ کی عقل توجہ ہے، آپ لوگوں کی ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد، کہ جہاں پر آپ کی عقل حواس سے درک کیے ہوئے معلومات کے اس معلوم کے لباس سے مادیت کو اتار کے ایک ایسا مفہوم کے جو مجرد بناتی ہے اور اپنے پاس اس کو حفظ کر لیتی ہے. عدد کی مثال دی کہ 3 سے 4 5 6 یہ تمام عدد جتنے بھی ہیں یہ سارے یا تو انسان ہیں یا کوئی ایسی شے کے جو موجود ہے. لباس مادیت کو عقل نے اتارا اور عقل نے لباس مادیت کو اتار کے اس مجرد مفہوم کو آپ کے ذہن میں محفوظ کر لیا. ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کے حواس نے اس کو درک کیا اور درک کرنے کے بعد لباس مادیت کو اتار دیا. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس طریقے سے گروہ ایک مفہوم ہے ایک کانسیپٹ ہے، گروہ خارج میں وجود نہیں رکھتا، خارج میں انسان وجود رکھتا ہے لیکن گروہ وجود نہیں رکھتا. عقل نے کیا کیا، بہت سارے انسانوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس سے لباس مادیت کو اتار دیا. لباس مادیت کو اتارنے کے بعد ایک نیا مفہوم ایجاد کیا، وہ نیا کانسیپٹ اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ جس کو گروہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے کل، یہ تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات، کل آپ کی خدمت میں بہت ساری اور مثالیں ذکر کی کہ جس کو ذائقے کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے. یعنی انسان نے آج تک مرچیں نہیں دیکھی، مٹھاس نہیں دیکھی ہے، لیکن جب زبان کے ساتھ کوئی شے آ کر لگی، اس مٹھاس کو نہ آپ کسی کے لیے بیان کر سکتے ہیں، جو مٹھاس حاصل ہوئی آپ کسی کے لیے بیان نہیں کر سکتے کہ کتنا میٹھا ہے. ممکن ہے کسی کے لیے زیادہ ہو، ممکن ہے کسی کے لیے کم ہو، لیکن مٹھاس کے ایک مفہوم کو عقل نے لباس مادیت سے، اسے لباس مادیت اتارا اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا. اسی طریقے سے کسی نے آج تک غیبت کو نہیں دیکھا ہے، سنی ہے، سنا بھی کسی کی برائی، لیکن غیبت کو آج تک کسی نے چلتے پھرتے نہیں دیکھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہا ہو کہ یہ وہ غیبت ہے کہ جو میں نے سنی. سنی کسی کی برائی ہے، غیبت نہیں. بس عقل نے کیا کیا کہ اسی کسی کی برائی سے لباس مادیت کو اتارا اور ایک مفہوم کے جس کو غیبت کہتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا. یہ تمام کے تمام مفاہیم ایسے ہیں کہ جن کو ہماری حواس خمسہ نے درک کیا ہے. ہماری حواس خمسہ نے یہ الفاظ کو سنا، کہا غیبت، زبان نے ادا کیا کہا جھوٹ، زبان نے ادا کیا کہا سچ. یہ جتنے بھی مفاہیم ہیں سب کے سب عقلی مفاہیم، خارج میں ان کا وجود نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ میں نے جب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول خدا نے کہا، جیسے میں نے زبان سے یہ کلمات جاری کیے ہیں، کلمات جاری کیے ہیں، لیکن پوری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس نے جو کلمات جاری کیے ہیں یہ کچھ اور نہیں بلکہ سچ ہیں. کیا ہوا کہ لباس مادیت کو اتارا اور اتارنے کے بعد سچائی کے مفہوم کو ذہن نے اپنے پاس محفوظ کر لیا. یہ ہو گیا وہ کہ جو حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم نے درک کیا. کچھ ایسے مفاہیم کے کل جن کا ذکر کیا کہ انسان اس کو خارج میں بھی نہیں دیکھتا، حواس خمسہ بھی اس کو درک نہیں کرتے. نہ وہ ذائقہ ہیں، نہ وہ الفاظ ہیں، نہ دیکھنے کی کوئی چیز ہے، نہ چھونے کی کوئی چیز. کل آپ کی خدمت میں مثال دی، مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ خدا بند عالم کریم ہے، اس کرم کو نہ انسان دیکھ سکتا ہے. خداوند عالم حق ہے، نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اس طریقے سے کہ جہاں پر کسی نے کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہے اس نے، حق کو کیسے پہچانیں گے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار نے ایسے مفاہیم کے لیے، توجہ سے جملہ سنیے گا، خداوند عالم نے ایسے مفاہیم کے لیے کہ جہاں پر آپ کی حواس خمسہ اس کو درک کرنے سے قاصر رہ جائے، آپ کی حواس خمسہ اس کو درک نہ کر سکے، ان کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے جب اس کو لباس عطا کرنا شروع کیا. ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ نے بعض مفاہیم کو درک کیا، آپ کی عقل نے لباس مادیت کو اتار دیا. ایک دفعہ یہ ہے کہ لباس مادیت اتارا نہیں جا رہا، بلکہ ایسے مفاہیم ہیں جس کو مادے کا لباس پہنا کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے حق دیکھنا ہے تو کسی اور کی طرف نہیں، علی کی طرف دیکھنا شروع کر دو. دوبارہ سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سارے سب کے اذہان تک یہ بات پہنچ جائے. ایک دفعہ یہ ہے کہ جہاں پر میری عقل نے حواس خمسہ سے درک کیے ہوئے بہت سارے مفاہیم سے لباس مادیت کو اتارا اور اتارنے کے بعد اپنی عقل میں محفوظ کر لیا، لیکن بعض مفاہیم ایسے
بعض کانسیپٹس ایسے کہ جس کو میری حواس خمسہ درک کر ہی نہیں سکتی، میری حواس خمسہ درک نہیں کر سکتی. یا علی انت میزان الحق، اے علی آپ حق کا میزان ہے، حق کو تولنے والے ہیں. نہ میری آنکھیں اس میزان کو دیکھ پائیں اور نہ ہی میرے حواس نے اس حق کو درک کیا. خداوند عالم، جب آپ کے حبیب نے یہ جملہ کہہ دیا تو ضروری یہ ہے کہ کچھ ایسا تو ہو کہ جیسے میں سمجھ سکوں. پروردگار نے کیا کیا؟ کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اگر کرم کو مجسم کرنا چاہوں گا تو کریم اہل بیت حسن بنا کے حوالے کر دوں گا، اگر میں حق کو مجسم کرنا چاہوں گا تو علی کو جسم عطا کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا. جیسے جیسے علی کرتے چلے جائیں گے، تم نے اگر اپنے اعمال کو توڑنا شروع کرنا ہے تو معیار کسی اور کو نہیں، انہی انوار کو خدا نے بنا کر بھیج دیا. آپ غور کریے، آپ کو ایک روایت ہدیہ کرتا ہوں کہ جو سلیم ابن قیس نے سلمان و مقداد سے نقل کی ہے، اور یہ سلیم ابن قیس وہ ہے کہ جو 86 ہجری میں اس دنیا سے گیا، یعنی اس دنیا سے جو ان کا انتقال ہے. حضرت سلمان اور حضرت مقداد نے ایک مرتبہ رسول خدا سے مدینہ میں، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر، حضرت سلمان اور حضرت مقداد نے ایک دفعہ رسول خدا سے کہا کہ رسول خدا ہمارے لیے جنت کو بیان کریے. اب جنت ایک ایسی شے ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا نہیں، جنت ایک ایسی شے ہے کہ جس کو، جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے اس خوبصورت نفوس کے حوالے کرنے کے لیے، پہلے کہا جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جس کو ہماری آنکھوں نے درک نہیں کیا. دوسرا جملہ، جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو صرف حسین والوں نے کربلا بنا کے درک کر لیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سوچا ہو کہ جنت کا راستہ کربلا سے ہو کے گزرتا، ہم جو حسین والے ہیں ان کی جنت ہی کربلا ہے، بس ہم نے تو اس کو درک کیا. اب انہوں نے کہا کہ رسول خدا بتائیے کہ جنت کو ہمارے لیے وصف کیجئے کہ جنت کیا ہے، ہمارے لیے منافقین کو وصف کیجئے کہ منافقین ان کی علامتیں کیا ہیں. رسول خدا اسی وقت مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، سارے اصحاب کو جمع کیا، سارے اصحاب کو جمع کر کے ممبر پر جب تشریف لے گئے تو وہاں پر جا کے خطبہ القا فرمایا. وہ روایت کے جو سلیم ابن قیس، حلالی، سلمان اور مقداد سے نقل کر کے لکھتے ہیں، اس میں وہ تمام مفاہیم، ایک روایت میں کوشش کی کہ وہ روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، وہ تمام مفاہیم کہ جس کو ہمارے حواس درک نہیں کر سکتے لیکن پروردگار نے اہل بیت کی صورت میں مجسم کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. رسول خدا فرماتے ہیں یا علی، اے علی، ما عرف اللہ الا بی ثم بکا، اللہ تعالی کو نہیں پہچانا جا سکتا سوائے میرے ذریعے اور پھر آپ کے ذریعے. یعنی کیا مطلب؟ یہ جو خداوند عالم کہ جتنے بھی وجہ اللہ کہا، لسان اللہ کہا، ید اللہ کہا، اللہ تعالیٰ کے ید کو انسان اپنے حواس سے درک نہیں کر سکتا، بس وہ جو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام قدرتوں پر ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہو تو کہیں اور نہیں، خیبر چلا جائے. اگر کسی اور نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنا ہو تو کہیں اور نہیں بلکہ وجہ اللہ، امام علی علیہ السلام کی طرف دیکھنا شروع کر دے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ میرے ذریعے. ثم بکا، من جحد ولایتک جحد اللہ ربوبیتہ، جس نے بھی اللہ تعالی کی، جس نے بھی آپ کی ولایت کا انکار کیا، ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا. یا علی انسا علم اللہ بعدی الاکبر فی الارض، اس روئے زمین پر میرے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی علامت کوئی اور نہیں آپ ہے، انت رکن الاکبر فی القیامہ، قیامت والے دن سب سے بڑا رکن اگر کوئی خدا بند عالم کا ہے تو وہ آپ ہیں۔ فرماتے ہیں فمن استغل بفیعتک کان فائزا، جو بھی آپ کی چھتری کے نیچے آ گیا خدا بند عالم اس کو کامیابی عطا کرتا ہے، کیوں؟ لأن حساب الخلائق الیک، چونکہ تمام مخلوق کا حساب کسی اور نے نہیں آپ کی جانب ہے، ومآبہم الیک، ان کی پناہ گاہ کوئی اور نہیں آپ ہیں، والمیزان میزانک، وہ جہاں پر خدا بند عالم نے ساروں کے اعمال کو وزن کرنا ہے وہ کسی اور کا نہیں، اے علی آپ کے اس میزان کے مطابق اگر کوئی آتا چلا گیا تو خدا قبول کرتا چلا جائے گا، اگر اس میزان کے مطابق نہ آیا تو خدا بند عالم قبول نہیں کرے گا۔ والصراط صراطک، اے علی راستہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا راستہ ہے، بل موقف موقف، اور جو رائے ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کی رائے ہے، والحساب حساب، حساب بھی کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا ہے، فمن رکھنا الیک نجا، جو بھی آپ کی طرف، اس کا ترجمہ میں اگر اس طرح سے کروں، جو بھی اپنی عقل کی لگاموں کو آپ کے ہاتھ میں دیتا چلا گیا نجات پاتا چلا گیا، نجا وہی نجات پا گیا، ومن خالفک ہوا، اور جس نے آپ کی مخالفت کی اس نے اپنی ہوا و ہوس کا شکار ہو گیا۔ بس پتہ یہ چلا کہ جہاں پر عقل حسن اور قبح کے درمیان فرق کرنے کے بعد حسن کا انتخاب کر رہی ہے، ان تمام مقامات پہ کہ جہاں پر عقل کسی ایسے شے کی جانب محتاج ہے تاکہ ان تمام مفاہیم کو سمجھ سکے، پروردگار نے ان تمام مفاہیم کو لباس مادیت کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا، ہر زمانے میں اس کا نام مختلف رکھتا چلا گیا، کبھی اس کا نام محمد رکھا، کبھی علی رکھا، کبھی حسن رکھا، کبھی حسین رکھا، انہی کے ذریعے سے خدا بند عالم اپنی پہچان کرواتا چلا گیا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، تین دفعہ رسول خدا نے کہا اے پروردگار تو گواہ رہنا، پروردگار تو گواہ رہنا، پروردگار تو گواہ رہنا۔ بس پتہ یہ چلا کہ جہاں پر انسان کی عقل بہت سارے ایسے مفاہیم کو درک کرتی ہے کہ جن کو حواس نے درک کیا اور اس سے لباس مادیے کو اتارنے کے بعد ذہن میں مجرد بنا کے محفوظ کر لیا، بعض ایسے مفاہیم کہ جن کو حواس درک نہیں کرتی ہے، عقل محتاج ہے اس کے حسن کو سمجھنے کے لیے کسی جانب، جب محتاج ہے کہ کسی جانب نگاہ کرے اپنے دل کی آنکھ سے، تو خداوند عالم نے انسان کو یہاں پر حیرت سے نکال دیا، اور حیرت سے نکالنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں تمہیں پریشان نہیں رہنے دوں گا بلکہ وہ تمام مفاہیم کہ جن کو تم حواس خمسہ کے ذریعے سے درک نہیں کر سکتے ہو، لباس بشریت میں کچھ دیر کے لیے تمہارے حوالے کروں گا، اگر تم ان کو دیکھ نہ پاؤ ان کے ذکر کرتے چلے جاؤ گے خدا عبادت شمار کرتا چلا جائے۔ کس قدر پروردگار نے کرم کیا، ہم خدا بند عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تاکہ اس حسن اور قبح کو سمجھنے کے بعد صاحبان عقل تب بن جائیں کہ جہاں پر حسن کا انتخاب کرنا شروع کر دیں، جہاں پر حسن کا انتخاب کرنا شروع کر دیں، جہاں پر حسین بنا کر حسین کا انتخاب کرنا شروع کر دیں۔ یہی کام کربلا والوں نے کیا، یہی کام کربلا والوں نے کیا، کربلا والوں نے حسن اور جمال اگر کسی کی ذات میں دیکھا تو وہ پروردگار ہے، اور پروردگار نے اس 61 ہجری میں کربلا میں حسن و جمال، یا یہ کہہ دوں خداوند عالم نے اپنا حسن و جمال جب اس کائنات میں جمع کر کے اس کو مادی روپ دیا ہے تو اس کو حسین کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو بھی کربلا میں گیا ہے اس کی مد نظر کسی اور کا خیال نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ امام حسین کے اوپر جان کا نظرانہ پیش کر دے، وہ کوئی ہو، پہلے کہا، وہ چاہے مفسر ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے غلام ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے خاتون ہو، چاہے بچی ہو، جو بھی ہے، حسین علیہ السلام میں خداوند عالم کا جمال دیکھتے چلے جا رہے ہیں. عقل کی لگاموں کو حسین کے ہاتھ میں دیا، امام حسین نے جب ان کی ہدایت کرنا شروع کی ہے تو سب کو کھینچ کے کربلا میں اکٹھا کر کے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا. خداوند عالم نے بھی کہا کہ دیکھو ساری خاک کھانا حرام، لیکن اگر تم اپنی شفا کے لیے خاک شفا کھاؤ گے تو پروردگار اسی کے اندر تمہارے لیے شفا رکھ دے گا. ادھر سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، توجہ سے سنیے گا عزیز. عقل کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مفاہیم اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں. عقل فقہی کے بارے میں بات کرتے ہیں. خداوند عالم نے انسان کے اوپر کچھ اعمال ہیں کہ جن کو پانچ احکام دے کے انسان کو مکلف کر دیا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ پانچ احکام دیے کہ جس کو احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے. توجہ سے سنیے گا جی، جو ایک خوبصورت مطلب کی طرف لے جاؤں گا. ان کو احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو بھی اس کائنات میں انسان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مختار ہے، اپنے اختیار سے کسی بھی عمل کو انجام دے سکتا ہے، رشید ہے، عقل مند ہے، مجنون نہیں ہے، اور اس طرح کی شرائط کے ساتھ آزاد ہے، خداوند عالم نے اس کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں پانچ قسم کے احکام سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. پروردگار کہتا ہے کہ جب تم نے یہ شرائط پوری کر دی، تمہیں میں نے انسان بنایا، عاقل بنایا، رشید بنایا، خود مختار بنایا، سمجھدار بنایا، تمہیں میں نے آزاد بنایا، تم میں نے جب یہ خصوصیات رکھ دی تو جو بھی تم انجام دو گے وہ پانچ چیزوں سے خالی نہیں ہوگا، یا وہ چھ جو عمل ہے، یا وہ واجب ہوگا، یا حرام ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا مکروہ ہوگا، یا مباح ہوگا. ان پانچ احکام کو احکام تکلیفیہ کہتے ہیں. کل شریعت رسول خدا کی جو پروردگار نے انسان کو کمال عطا کرنے کے لیے اتاری ہے، جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان پانچ احکام سے خالی نہیں ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی ہم عقل کی بات کر رہے ہیں اس لیے ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سوال کرنا بھی ہماری ضرورت تاکہ سیکھ سکیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ پروردگار نے ہمیں اس قبیلے سے بنایا ہے کہ جس کے ممبر پر کوئی اور نہیں بلکہ صاحب سلونی سوار ہے، اس لیے سوال کرنا ہمارا حق. ہم سوال کرتے ہیں پروردگارا، یہ جو تو نے احکام کو پانچ افعال کو پانچ احکام میں تقسیم کیا، کیوں پروردگار تو ہم پر نماز کو واجب کرتا ہے؟ خداوند عالم تو کیوں ہم پر جھوٹ کو حرام کرتا ہے؟ سوال ہے. خداوند عالم کیوں تو نے ہم پر خمس کو، زکوٰۃ کو، جہاد کو، حج کو، امر بالمعروف کو، علی سے محبت کو، علی کے دشمنوں سے بیزاری کو، کیوں تبرہ کو، کیوں تولا کو؟ پروردگارہ تو نے کیوں ہم پر یہ فروعات بنا کر واجب کر دیا؟ خداوند عالم کیوں تو نے ظلم کو، نفاق کو، چغل خوری کو اور ریاکاری کو، پروردگارہ کیوں تو نے ان تمام چیزوں کو ہم پر حرام کر دیا؟ یا یہ کہہ دوں، خدایا تو نے نماز کو واجب کر دیا اور نماز کے ترک کرنے کو حرام کر دیا؟ ایسا کیا خدا نے؟ میں خداوند عالم سے پوچھوں کہ پروردگارہ تو نے کیوں واجب کیا؟ خداوند عالم تو نے کیوں حرام کیا؟ پروردگارہ تو نے کیوں کسی شے کو مستحب رکھا؟ خداوند عالم کیوں کسی شے کو مکروہ کرتا ہے؟ پروردگارہ کیوں کسی شے کو تو نے میرے لیے مباح کر دیا؟ خداوند عالم کا جواب آئے گا کہ دیکھو، یہاں پر دو چیزیں ملحوظ ہیں. توجہ سے سننا، دو چیزیں ملحوظ ہیں. ایک کو مصلحت کہتے ہیں، ایک کو مفسدہ کہتے ہیں. جتنے احکام شرعیہ ہیں پروردگار نے مصلحت اور مفسدہ کے تحت تقسیم کیے ہیں. مصلحت یعنی پروردگار نے جس مقصد کے لیے مجھے اس کائنات میں بھیجا، اس مقصد تک پہنچنے میں جون سے بھی اعمال میری مدد کریں گے، بس ان اعمال میں میری مصلحت ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم کی مشیت یہ ٹھہری کہ پروردگار میرے پہ ان عمل کو انجام دینا ضروری قرار دے دے. خداوند عالم نے دیکھا کہ نماز میں ایک ایسی مصلحت موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان یقیناً کمال کو پہنچے گا، انسان کی عقل رشد کرے گی، انسان مقصد حیات کے قریب ہوگا. پروردگار نے اس فعل سے محبت کرنا شروع کی، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان نے کمال تک پہنچنا. وہ جب محبت شدید ہو گئی، جس کے نتیجے میں، محبت شدیدہ کے نتیجے میں پروردگار نے اس میں مصلحت شدیدہ دیکھی اور انسان پر اس عمل کو واجب کر دیا اور کہا کہ اگر اب تم یہ عمل انجام دو گے تو اس کو میں اپنی عبادت شمار کروں گا. بس عبادت وہ عمل ہو گیا کہ جس کے ذریعے سے انسان اس مصلحت کو حاصل کر سکے، کہ جس کے نتیجے میں انسان مقصد حیات کے قریب ہو جائے. فرش عذاب پر آنا عبادت، اس میں ایک ایسی مصلحت موجود کہ جس کے نتیجے میں انسان مقصد حیات کے قریب ہو جائے. اگر وہ مصلحت شدید ہو، خداوند عالم اس عمل کو انسان پر واجب کر کر اپنی عبادت بنا لیتا. اگر اس میں مفسدہ ہو، یعنی انسان اس عمل کے ذریعے سے اس مقصد حیات سے دور ہوتا ہو، پروردگار کے نزدیک وہ عمل منفور ہو گیا. منفور ہونے کے نتیجے میں خدا نے کہا کہ دیکھو، یہ عمل انجام نہ دو، اس کو ترک کر دو. پروردگار نے اس کے لیے ترک کو ضروری قرار دے دیا. ترک کو ضروری قرار دینا یعنی اس فعل کو خداوند عالم نے انسان کے لیے حرام کر دیا. خدا نے کہا کہ دیکھو، اگر جھوٹ بولو گے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، اگر جھوٹ بولو گے تو مقصد حیات سے دور. اور اگر مقصد حیات سے دور کرنے والا کوئی بھی عمل ہوگا، اس میں تمہارے لیے مفسدہ، فساد، اس فساد کے نتیجے میں پروردگار کہتا ہے کہ تم مقصد حیات سے دور ہو جاؤ گے. بس اگر تم نے وہ عمل انجام دیا تو حرام، لیکن اگر ترک کر دیا تو عبادت. پتا یہ چلا کہ عقل کے مطابق خداوند عالم نے بھی، جملے پہ غور کریے گا، خداوند عالم نے عقل کے مطابق ہی مفسدہ اور مصلحت، دو الگ الگ متضاد چیزوں کے درمیان احکام شرعیہ کو تقسیم کر دیا. مصلحت شدیدہ یعنی عمل کا واجب ہونا، عمل کے واجب ہونے کے بعد اس کو ادا کرنا پروردگار اپنی عبادت شمار کر لے گا. مصلحت اتنی شدید نہ ہو، خداوند عالم نے اس عمل کو مستحب کر دیا، مستحب عمل کے انجام دینے کے نتیجے میں پروردگار اس کو اپنی عبادت شمار کر لے گا. مفسدہ شدیدہ اگر انسان نے اس کو عمل کو انجام دیا تو حرام، اگر مفسدہ شدیدہ نہ ہو تو وہی عمل کے جو حرام ہے وہ بن گیا مکروہ. اور اگر کسی عمل میں مصلحت اور مفسدہ نہ پایا جاتا ہو تو خدا بند عالم نے اس عمل کو کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے مباح ہے. اس کو سمجھنے کے بعد تصور کیجئے کہ جہاں پر معصوم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں کہ ذکر و علی عبادت، علی کے ذکر میں خدا بند عالم نے کتنی مصلحت دیکھی ہوگی کہ کہا کہ اگر تم اس کو انجام دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو میں خدا اس کو عبادت شمار کر کے تمہیں مقصد حیات قریب کر دوں گا. کتنی مصلحت شدیدہ دیکھی ہوگی خدا بند عالم نے کہ کہا کہ دیکھو اول تو یہ ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. کسی نے جا کر پوچھا، کہا اگر مولا نہ ہو تو کیا کریں، تو کہا کہ ذکر و علی عبادہ. دیکھو اگر علی کے چہرے کی طرف کسی زمانے میں نہ دیکھ پاؤ تو علی کا ذکر کرنا شروع کر دو، پروردگار اس کو عبادت بنانا شروع کر دے گا. بعض روایات میں دیکھ رہا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو علی کے چہرے کی طرف دیکھے پروردگار کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ خدا بند عالم اس کی آنکھوں کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. یعنی دو کام ہوئے، ایک دفعہ یہ کہ اس نے ایک ایسا عمل انجام دیا کہ جو عمل عبادی، اور دوسرا یہ کہ یہ عمل عبادی ایسا ہے کہ جو انسان کے گناہوں کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے. کہا کہ اگر نہ دیکھ سکے تو کہا کچھ نہیں، علی کا ذکر کرنا شروع کر دو، خدا زبان کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دے گا. علی کا ذکر سننا شروع کر دو، خدا بند عالم کان کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دے گا. علی علی لکھنا شروع کر دو، خدا ہاتھ کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دے گا. کتنی مصلحت شدیدہ ہوگی ان کے ذکر میں بھی کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذکر میں مشغول رہو، ایک طرف جہاں پر میں عبادت شمار کر رہا ہوں وہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے مقصد حیات بھی قریب کرتا چلا جا رہا. درود پڑے محمد والے محمد پر. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد. بس اگر ہمارے پاس احکام فقہیہ ہیں وہ بھی عقل کے عین مطابق، یعنی اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ خدا بند عالم کے قریب ہو جائے عمل عبادی، چونکہ پروردگار نے اس کے اندر مصلحت لکھی. کل ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، جو بھی شریعت حکم دے رہی ہے عقل بھی وہی حکم دے رہی ہے. عقل بھی کہتی ہے کہ ہاں جب خدا بند عالم تمہارا منعم ہے، جب پروردگار نے تمہیں اتنی نعمتیں ادا کی ہیں، جب خدا بند عالم نے اتنا تمہیں کچھ عطا کیا تو ضروری ہے کہ اس منعم کا شکریہ ادا کرو. اس کا شکریہ کیسے ادا کرو؟ نماز کے ذریعے سے. اس کا شکریہ کیسے ادا کرو؟ ان تمام واجبات کو ادا کر کے. اس کا شکریہ کیسے ادا کرو کہ جہاں پر محرمات کو ترک کر دو، یعنی ترک کر دینا ہی محرمات کا خدا بند عالم کا شکریہ ادا کرنا. ایک اور سوال، اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر فقہی احکام ہیں تو وہ بھی عین عقل کے مطابق، اگر ہمارے پاس کوئی بھی اس کائنات میں موجود انسان کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ عقل کے مطابق کرے. عقل کی قوتوں سے ہم لوگ آشنا ہو گئے، عقل کی قوتوں سے قدرتوں سے آشنا ہو گئے، عقل کے عمل سے آشنا ہو گئے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں آشنا ہو گیا خداوند عالم کی آیات کو دیکھنا شروع کیا، پروردگار کی نشانیوں کو دیکھنا شروع کیا اور سب کچھ جان گیا، اس کے باوجود میری عقل کیوں مجھے ہمیشہ کربلا میں نہیں رکھتی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ وقت کے لیے اپنے احساسات کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو پکارتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ دنیا میں مشغول؟ کیوں جب میں دوبارہ سے دنیا میں جاتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ وہ جو میرے میں امام حسین علیہ السلام کی خوشبو آ جانی چاہیے وہ کیوں نہیں آ پاتی؟ کیوں ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے تاریخ میں بہت سارے ایسے افراد ملتے، توابین کا لشکر ملتا، سلیمان ابن سرد خزاعی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بلایا، 18,000 افراد خطوط لکھے امام حسین علیہ السلام کو کہ جو مکہ میں پہنچے امام علی مقام کوفہ کی طرف آئے، لیکن کتنے 72 کہاں گئے سارے؟ امام علیہ السلام نے اپنا سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بنا کر بھیجا، جب حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے دار الامارہ کے باہر، نماز کی ابتدا میں 1,000 افراد، نماز کے اختتام پہ کوئی شخص نہیں، کیوں؟ حضرت مسلم بن عقیل کا پرتپاک استقبال، بہت زیادہ استقبال کیا گیا، کبھی کسی کے گھر دعوت، کبھی کسی کے گھر کھانا، کبھی کسی کے گھر میٹنگ، لیکن اس کے باوجود جانتے ہیں مسلم بن عقیل کون ہے؟ سلیمان ابن سرد خزائی جانتے ہیں، اسی لیے تو خط لکھ کے بلائے، 4,000 کا لشکر توابین کا، کہ جو شہید ہو گیا، جو ابن زیاد کے لشکر کے نوالا بن گیا، اگر یہی 4,000 خود کو کربلا پہنچا لیتے تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ جب میری عقل نے حسن کو جان لیا، توجہ سے سنیے گا عزیزوں، جب میری عقل نے حسن کو جان لیا، جب میری عقل نے دیکھ لیا کہ مصلحت کس میں ہے، حسن کس میں ہے، جمال کس میں ہے، اور کبھی درک کر لیا کہ یزید کبھی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شارب الخمر ہے، قاتل ہے، جب یہ میری عقل نے درک کر لیا تو اس کے باوجود ان لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تاریخ میں ایک نہیں، بہت سارے مقامات پہ بہت ساری باتیں، بہت سارے افراد کے قصے، قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پروردگار فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پروردگار نے کس طریقے سے نیل میں شگاف کر کے راستہ بنایا، حضرت موسیٰ عرض موعودہ کے پاس لے کر پہنچے، کہا کہ دیکھو اس میں ایک قوم جبار رہتی ہے، پروردگار نے تمہارے لیے اس سرزمین کو لکھ دیا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر ان سے جہاد کرو اور اپنی زمین کو ان کے ہاتھوں سے چھڑوا لو۔ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں موسیٰ کون، جانتے ہیں معجزے دیکھے، عصا مارا نیل میں شگاف، عصا پھینکا اژدہا بن گیا، اور اتنے سارے معجزات سب کچھ دیکھنے کے باوجود کیوں وہاں پر جا کے کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم تمہارے رب کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ وہاں پر جا کے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں؟ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ پروردگارہ، یہاں پر میں اور میرا بھائی تنہا رہ گئے، خداوند عالم اس قوم کو ہم سے جدا کر دے۔ پروردگار نے 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا، صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کی قوم بھٹکتی رہی۔ جانتے ہیں موسیٰ کون ہے، عقل رکھتے ہیں، حسن کو پہچانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے، حسین علیہ السلام بلا رہے، کیا وجہ ہے اس کے باوجود وہ وہاں پر بھٹکتے رہے؟ یہاں پر بہت سارے افراد کے جو خود کو کربلا نہ پہنچا سکے وہ بھی بھٹکتے رہے۔ عقل رکھتے ہیں، جانتے ہیں عزیزوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو میں عقل کے ذریعے سے سمجھنا شروع کروں۔ ہم جب عقل کی بحث کرتے ہیں تو اس میں دو قسم کرتے ہیں عقل کی، ایک کو کہتے ہیں عقل نظری اور ایک کو کہتے ہیں عقل عملی۔ عقل کی دو قسمیں، عقل نظری کے تحت انسان جتنے بھی معارف ہوتے ہیں ان کو حاصل کر لیتا ہے، ان کو حاصل کرنے کے نتیجے میں جو اس میں حسن ہوتا ہے اس کی اتباع کرنے لگتا ہے، لیکن عقل عملی میں جہاں پر اس کے عمل کا وقت آتا ہے وہاں پر تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے خداوند عالم کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں جلدی کرو. کیوں نیکی کے کام میں جلدی کرو؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کے کام میں تم تاخیر کر دو اور کوئی اور تمہاری جگہ پر آ جائے اور خداوند عالم اس کی عبادت کو قبول کر لے. نیکی کے کام میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان وسوسہ کرے اور تمہیں نیکی کے کام سے جدا کر دے. وہاں پر مسئلہ یہ تھا، توابین کا لشکر جانتا تھا امام حسین کو، جانتا تھا، لیکن عقل عملی میں پہنچ کر اس عمل میں اتنی تاخیر کر گیا کہ کربلا بپا ہو گئی. اگر تاخیر نہ کرتا تو کربلا کا نقشہ اور ہوتا، اگر تاخیر نہ کرتا تو امام علیہ السلام کی نصرت کہیں زیادہ ہوتی. میں بھی عقل عملی کے تحت بہت ساری چیزوں کو سمجھ چکا ہوں، عقل نظری کے تحت چیزوں کو سمجھ چکا ہوں، لیکن جہاں پر عقل عملی کی بات آتی ہے، جہاں پر مجھے بہت ساری چیزوں کا عمل انجام دینا ہے، وہاں پر آ کر سوچ میں اس قدر غرق ہوتا ہوں کہ وہاں پر سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے عمل کروں. تاخیر کا شکار ہوا، اس تاخیر کے نتیجے میں وقت گزر گیا. ضروری یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں حلال رزق سے، لیکن جب میں کمانے کے لیے گیا تو وہاں پر میں نے کہا کہ کسی طریقے سے میں نے اپنی اولاد کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے. جانتا ہوں حرام لے کے جاؤں گا ہدایت نہیں آ سکے گی، عقل نظری ہے. جانتا ہوں حسن کس چیز میں ہے، لیکن عقل عملی میں آ کر مار کھا گیا. عمرے صاحب جانتا تھا حسین کون، شمر جانتا تھا حسین کون، بس پتہ یہ چلا، توجہ سے جملے سنیے گا، پتہ یہ چلا پروردگار عبادت بھی اس کی قبول کر رہا ہے. جملہ غور سے سنیے گا، خداوند عالم عبادت بھی اس کی قبول کر رہا ہے کہ جو عقل نظری کے ساتھ بر وقت فیصلہ کر کے عقل عملی کے تحت اس عمل کو انجام بھی دے دے. ہر علی کے چہرے کی جانب دیکھنے والے کی اس عمل کو خدا عبادت شمار نہیں کر رہا. ہر علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بخن بخن کہنے والے کی بھی اس عمل کو خدا عبادت شمار نہیں کر رہا. ضروری یہ ہے کہ مولا اسی طرح سے سمجھا جائے کہ جیسے رسول بیان کر رہے. عقل عملی کا تقاضا، عقل عملی کے تحت ہم نے مقداد کو دیکھا علیہ السلام بن گیا، ہم نے عقل عملی کے تحت انجام دیتے ہوئے عمل کو سلیمان کو دیکھا، فارسی سے محمدی، محمدی سے منا اہل بیت بن گیا. ہم نے عقل نظری کے ساتھ عقل عملی کے تحت ابو ذر کو عمل انجام دیتے ہوئے دیکھا، جس کے نتیجے میں رسول خدا نے کہا اس سے زیادہ سچا آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا ہے. زمین ہوئے زمین پہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں. عقل نظری کے ساتھ عقل عملی کو انجام دیتے ہوئے جب ہم نے کربلا میں دیکھا، ہر ایک یہ کہتا ہوا دکھائی دیا کہ مولا ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ بھی جان ملے تو آپ پر جان کا نثار کر دوں گا، آپ پر اپنے خون کو بہا دوں گا. مسئلہ یہاں ہے، جانتا ہوں لیکن عقل عملی میں آ کر مار کھا جاتا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جس کے ہاتھ پر خداوند عالم نے نصرت لکھ دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جا کر جنگ کرو گے خداوند عالم تمہیں اس کے اندر جیت عطا کرے گا، لیکن عقل عملی میں تاخیر. رسول خدا نے کہا کہ دیکھو جو بھی خیبر سے خیبر کو فتح کرنے کے لیے جائے گا خداوند عالم اس کے ہاتھ پر نصرت لکھے گا. جملہ غور سے سنیے گا، رسول خدا نے کہا کہ جو بھی خیبر کو فتح کرنے کے لیے جائے گا خداوند عالم اس کے ہاتھ پر نصرت لکھے گا. یعنی کیا مطلب؟ اس کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کی توفیق عطا کرے گا. سارے جانتے تھے کہ جب رسول نے کہا ہے تو سچ، کوئی بھی جانا جاتا، پروردگار اس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح کر دیتا، لیکن عقل عملی کے ذریعے سے جب عمل انجام دینے کا وقت آیا تو تاخیر کا شکار، وہاں پر بر وقت عمل جب علی نے کیا ہے تو پروردگار کے حبیب نے کہا یہی وہ ہے کہ جو فرار نہیں جو کرار ہے، جو بھئی کوئی بھی چلا جاتا تو خدا بند عالم نصرت لکھ دیتا، لیکن پروردگار نے کس طریقے سے وہاں پر پھر کہا مولا علی سے، کہا کہ کس طرح سے، کیف قلعت باب خیبر، کس طرح سے آپ نے در کو اکھاڑا، ما قلعت باب خیبر، میں نے اس در کو اپنے جسم کی قوت سے نہیں بلکہ اللہ کی قوت سے اکھاڑا ہے. عقل نظری کے ساتھ عزیزو عقل عملی ضروری. میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر اپنی زندگی میں عمل کرنے میں کوتاہی کر گیا، خداوند عالم نے مجھے امام حسین کے در پر لا کے بٹھا دیا، در پہ لا کر بٹھا دیا، یہ کافی نہیں، ضروری یہ ہے کہ ان تمام تصورات کو، ان تمام مجرد مفاہیم کو کہ جس کو میں نے اپنے عقل کا حصہ بنایا ہے اور عقل نے میری محفوظ کیا، ضروری ہے کہ اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دوں. اگر اس کے مطابق عمل نہیں کروں گا تو چاہے کعبے کا طواف ہی کیوں نہ ہو، چاہے کعبے کے طواف کے دوران ہی موت کیوں نہ آ جائے، پروردگار عبادت شمار نہیں کرے گا. چاہے مجھے موت صحیح کرتے ہوئے کیوں نہ آ جائے، چاہے کچھ بھی کرتے ہوئے نماز کے دوران آ جائے. عقل نظری کے ساتھ عقل عملی ضروری. اسی کے ساتھ اگر کوئی حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، تاخیر نہیں کی ہے، حالت رکوع میں آ کر اگر کوئی سائل سوال کرتا ہے، اسی لحظے میں علی زکات دے دیتے ہیں، خداوند عالم پروردگار علی کی ولایت کے لیے آیات کا نزول شروع کرتا ہے. اس کے بعد کوئی بھی دیکھنے کے بعد، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 20 دفعہ بھی اگر حالت رکوع میں انگوٹھی دے دے تو پروردگار آیت کو نازل نہیں کرتا، کیونکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ کس کو میں نے عقل کامل بنا کر بھیجا اور کون ہے کہ جو عقلوں کو کمال عطا کرنے والا ہے. عزیزو ضروری ہے کہ انسان کربلا کو اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھنا شروع کرے. عقل کے ذریعے سے سمجھے گا تو دیکھے گا کہ کربلا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے سے اختلاف رکھتا. سب کو اگر جمال دکھائی دے رہا، سب کو اگر حسن دکھائی دے رہا تو کسی اور ذات میں نہیں، حسین میں دکھائی دے رہا. کسی کو اپنے بدن میں، اپنی صلاحیتوں میں، اپنے قدرت بازو میں کسی کو جمال دکھائی نہیں دے رہا. کسی کو اپنی جوانی میں، کسی کو اپنے ہنر میں، جنگ کے ہنر میں کسی کو بھی ایسا نہیں ہے کہ جمال دکھائی دے رہا ہو. اگر جمال اور زیبائی دکھائی دے رہی ہے تو حسین کے چہرے. آج ذکر کرتے ہیں امام حسن کے اس یتیم کا کہ جو محبوب ہے امام حسن علیہ السلام. یتیم حسن جناب قاسم کہ جو جناب سکینہ کی طرح امام حسن کے سینے پہ سونے کا عادی ہے. 50 ہجری میں جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر گرنے لگے، امام حسن علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک ایک کو امام حسین کے حوالے کرنا شروع کیا. اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں کچھ حرام کرنا چاہتا ہوں، اندر حجرے میں کوئی داخل نہ ہو. یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام نے جناب قاسم کو بلایا، جناب قاسم اور ان کی ماں کو بلایا اور بلا کر اپنے سینے پہ لٹایا. روایت کہتی ہے کہ تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ یہ قاسم کا آخری، قاسم سے آخری محبت کا اظہار ہے، بس ابھی قاسم سے ودا ہے. ایک تعویذ لکھا تعویز لکھنے کے بعد جناب قاسم کے بازو پہ باندھی اور عمر فروا سے کہا کہ دیکھو عمر فروا کہ جب بہت مشکل وقت آئے نا میرے لال پہ جب میرے لال پہ بہت مشکل وقت آئے تو اس تعویز کو کھول لیں. کس طرح سے ہو سکتا ہے جناب قاسم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے کہ جہاں پر چچا حسین جیسا ہو چچا عباس جیسا ہو قاسم کو ضرورت ہی نہیں پڑی تعویذ کھولنے کی. 10 سال زندگی کے گزر گئے جناب قاسم کو تعویذ کھولنے کی ضرورت نہ پڑی. احتیاج پہلے سے پوری ہو رہی. حسین جیسے چچا عباس جیسے چچا قاسم کو اٹھا کر محبت کا اظہار. یتیم حسن ہے ہمارے بھائی کا یتیم. ہاں عزیزو ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر جناب قاسم بے بس ہو گئے. شب عاشور سب کو اکٹھا کیا امام حسین نے. اکٹھا کرنے کے بعد جب چراغ کو گل کیا اور چراغ کو جب جلایا گیا تو جب وہ جو اصحاب رہ گئے امام نے ان کو بتانا شروع کیا کہ دیکھو حبیب آپ کے سر پہ وہاں پر گرز لگے گا. اے مسلم آپ کو وہاں پر تیر لگے گا. اے عباس آپ کو فرات کے کنارے پہ آپ کی بازو قلم کر دیا جائے. ایک ایک کر کے مولا نے سب کو بتانا شروع کیا. جب سب کو بتا چکے تو جناب قاسم نے کہا اے چچا جان شہداء کی لسٹ میں میرا نام نہیں ہے. اجرکم اللہ. امام حسین نے کہا خیف الموت عندک. اے قاسم بتاؤ کہ موت آپ کے نزدیک کیسی ہے. جناب قاسم آگے سے کہتے ہیں اے چچا جان احلا من العسل. اگر آپ کے راستے میں ہو تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جناب قاسم کو امام حسین نے جواب ایسے دیا کہا ہے قاسم آپ نے پوچھا کہ کیا آیا شہداء کے لسٹ میں میرا نام نہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہداء میں علی اصغر کا نام بھی ہے. جناب قاسم کی ہاشمی غیرت نے ایسا جوش مارا جوش مار کے کہا ہے چچا جان کہ آیا یہ ظالم خیموں میں داخل ہو جائے. چونکہ جناب قاسم جانتے ہیں مولا علی اصغر ابھی رضی ہے شش ماہیں ہیں خود سے باہر جنگ کے لیے نہیں آ سکتے. اے چچا جان کیا یار یہ ظالم خیموں میں داخل ہو جائیں گے. امام حسین نے کہا نہیں میرے لال میں اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے جاؤں گا. میں اپنے ہاتھوں پہ اس مقتل کی جانب لے کے جاؤں گا. عزیز وقت گزرتا چلا گیا. جب عاشور کا دن آیا نا تو ایک ایک کر کے جب سب جانے لگے ایک ایک کا لاش آنا شروع ہوا. جناب قاسم بار بار جاتے ہیں ہاتھ جوڑ کے اے چچا جان ابھی مجھے بھی اس میں بھرا دیجیے. اے چچا جان ابھی مجھے بھی شہادت کی اجازت دیجیے. اے چچا جان مجھے بھی اجازت دیجیے میں اپنی جان کا نذرانہ آپ پر فدا کر سکوں. اے بار بار جب بھی جناب قاسم آتے ہیں امام حسین دیکھتے ہیں قاسم آپ تو میرے بھائی کی نشانی ہو نا. آپ یتیم حسن کس طرح سے ممکن ہے کہ میں آپ کو اجازت دے دوں. مقتل کہتی ہے جناب قاسم نے اپنے گھٹنوں میں اپنے سر کو دے کے گریا کرنا شروع کیا. ایک دفعہ بیوا حسن سے رہا نہ گیا. اے بیوا کے لیے بہت مشکل ہے نا اپنے بچے کو روتا دیکھ کے. جناب قاسم کے پاس آئی آگے کہتی ہے اے قاسم بیٹا بتاؤ کیوں رو رہے ہو. کہا بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں. اے چچا اذن وغا نہیں دیتے چچا شہادت کا اذن نہیں دیتے. ایک دفعہ یاد آیا میرے مولا نے آپ کے بازو پہ دی آپ کے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اس تعویذ کو کھول لو. اے قاسم اس سے زیادہ مشکل وقت کبھی نہیں آیا. تعویذ کو کھولا گیا تعویذ کو کھولا کیا لکھا تھا میرے بیٹے قاسم جب یہ تعویذ کھولو گے نا آپ کے چچا کو چاروں طرف سے اشکیا نے گھیرا ہوگا. اور دیکھنا وہاں پر اپنے چچا کی نصرت میں کوتاہی نہ کرنا. اجرکم اللہ. جناب قاسم نے تعویذ لیا چہرے پہ مسکراہٹ آئی مسکراہٹ کے ساتھ چلے. امام حسین نے دور سے آتے دیکھا سمجھ گئے تعویذ کھول لیا گیا. تعویذ کو لیا آنکھوں سے لگایا بھائی کی نشانی ہے. فبکا بکا اور شدیدہ جناب قاسم کو گلے سے لگایا اور ایک عظیم بکا کیا امام حسین نے. اب جب تیار کرنا شروع کیا نا جناب قاسم کو 13 سال کا سن ہے گھوڑے پر بٹھایا کوئی ذرا پوری نہیں آتی ہے، اے پاؤں نیچے تک نہیں پہنچتے ہیں، اے سر پہ بھی کوئی ذرا کی لوہے کی چیز نہیں۔ جناب قاسم کو تیار کیا، ہاتھ میں تلوار تھمائی، جاؤ قاسم، اے جاؤ اپنے بابا کی نیابت میں کربلا میں اپنا خون بہا دو۔ امام حسین نے دور سے جناب قاسم کی جنگ دیکھنا شروع کی، جناب قاسم نے تنہری سے لڑنا شروع کیا، بار بار مولا عباس اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتے، ایک ظالم پیچھے سے آ کے وار کرتا ہے، جناب قاسم گھوڑے سے زمین بولا، جیسے ہی زمین بولا چچا کو آواز دی، اے چچا میری مدد میں آئیے، مولا حسین جیسے ہی پہنچنے لگے دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے گھوڑے دائیں، اے جناب قاسم زندہ پامال کر دیے گئے، سارے پامال ہوئے شہادت کے بعد، جناب قاسم زندہ پامال کر دیے گئے۔ امام حسین پہنچے، ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع، لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔